الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. گزشتہ کل بات اس چیز پہ چل رہی تھی کہ اپنے اندر ہم یہ صفت تحمل اور برداشت کی کیسا پیدا کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ واقعات اپنے سلف صالحین کے بیان کیے گئے تھے، اور اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی صفات عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور ایسے جتنے بھی ہمارے اندر برے اخلاق ہیں یا بری عادات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اچھے اخلاق سے مزین ہو جانا اور برے اخلاق سے پاک ہو جانا، یہی پورے تصوف کا حاصل ہے. جہاں نفس کے اوپر گرا گزرے لیکن وہ طاعت ہے، تو اس نفس کا مقابلہ کر کر اس طاعت پہ عمل کر لینا، چاہے طبیعت پہ کتنی گرانی محسوس ہو اس کو برداشت کر لے اور اس پہ عمل کر لے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ صفت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. روزمرہ میں ہماری زندگی کے اندر ہر وقت کی ضرورت ہے تحمل، بردباری، برداشت کرنا. ہر شخص اس چیز کا محتاج ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے پیغمبروں کے واقعات جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں. اور سب سے زیادہ مصیبتیں اور ابتلاء انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پہ آئی، اس کے بعد جو ان کے پیروکار، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ دین میں پختہ ہوتا ہے اتنے ہی زیادہ اس کے دشمن اور حاسدین پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اتنی ہی زیادہ یہ صفت نمایاں ہونی چاہیے، کیونکہ ہر وقت کی ضرورت ہے. یہ ایسے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو حق کے خلاف بات کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، طبیعت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. تو جو مبلغین ہیں، مصلحین ہیں، ان کے لیے خاص طور پر یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم تحمل کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ ان کا جواب دیں، اگر جواب دینے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہے تو احسن طریقے سے وہاں سے الگ ہو جائیں، جواب نہ دیں. اگر جاہلانہ کوئی سوال ہے، جاہلانہ کوئی ایسا موقع ہے کہ اگر جواب دینے سے مسئلہ بگڑ جائے گا یا تعلقات خراب ہو جائیں گے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں حکم ہے کہ ہم خوبصورتی کے ساتھ اور احسن طریقے کے ساتھ وہاں سے الگ ہو جائیں، خاموشی کے ساتھ وہاں سے چل دیے. جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ان کے بہت حاسدین پیدا ہو گئے تھے. آپ جا رہے ہیں اور ایک بہت ہی شقی و بدبخت شخص آپ کے پیچھے ہو لیا اور آپ کو برا بلا کہتا جا رہا ہے، لیکن امام صاحب اس کی بات سنتے جا رہے ہیں، کوئی جواب آگے سے نہیں دیتے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام صاحب اپنے گھر کے دروازے کے پاس آ جاتے ہیں اور اب گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اور امام صاحب اس شخص سے فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اور کچھ کہنا ہے تو کہہ لو، کیونکہ اب میں گھر میں جا رہا ہوں. لیکن آپ نے جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلامتی کے ساتھ الگ ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، جو جواب دے بات ہو اس کا جواب دیا جائے، جو فضول باتیں ہوں جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو اور آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، تو سب سے بہترین تدبیر ہے کہ خاموشی اختیار کریں، جو اس کو بولنا ہے بولنے دیں. آپ ان کی باتیں سنتے رہیں گے، آپ کے گناہ معاف، آپ کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. لیکن جہاں آپ نے جواب دینا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ معاملہ مخلوق کے سبب کر دیتے ہیں. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کوئی کسی اللہ والے کو کوئی ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تو وہ انتقام نہیں لیتے، اپنا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، لوگوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، اپنی طبیعت کو، دل کو نہیں الجھاتے، دل کو اللہ کے لیے فارغ رکھتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. جہاں جھگڑا دیکھے کہ پیدا ہونے والا ہے وہاں سے بھاگتے ہیں، وہ وحشت ہوتی ہے ان کو، گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ فضول باتیں ہیں. اپنا قیمتی اوقات ان باتوں میں ضائع کرنا عقل مندی نہیں ہے. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ من ینظر الی مجاری القضاء، کہ جس کی نظر فیصلوں پہ ہوتی ہے، مجاری قضاء پر، یعنی جہاں سے فیصلے جاری کیے جاتے ہیں، لا یفنی ایامہ بمخاصمۃ الناس. دیکھ کتنی پیاری بات فرمائی کہ وہ شخص اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو لوگوں کے جھگڑوں میں ضائع نہیں کرتا. جس کی نج نگاہ عرش اعظم پہ ہو، جہاں سے فیصلے جاری ہوتے ہیں کہ جو ہونا ہے اللہ کے حکم سے ہوگا، میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا کوئی سدھار نہیں سکتا، نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی راحت پہنچا سکتا ہے. دو شخص لڑ رہے تھے آپس میں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جتنی گالیاں دینی ہیں مجھے دے لو، میں تجھے آگے سے کوئی جواب نہیں دوں گا. تیسرا آدمی شیطان ہوتا ہے وہاں، جب دو آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ماحول سے، ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. قلب میں ظلمت محسوس ہوتی ہے، اللہ سے تعلق کمزور ہونے لگتا ہے. اس لیے بزرگوں نے اس چیز کا بڑا اہتمام کیا ہے، اور خاص کر اس ماہ رمضان مبارک میں اس سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے. نہ کسی سے بحث کریں، نہ کسی سے جھگڑا کریں. اگر کسی نے سننی ہے سن لے گا، نہیں سننی تو بس خاموش رہیں. ہمیں کسی کو منانا نہیں ہے، نہ زور زبردستی کرنی ہے. کوئی سن لے گا ٹھیک ہے، نہیں تو بس اپنے کام میں لگے. اگر کوئی مشورہ دیا کسی کو، مشورہ اس نے عمل نہیں کیا آپ کے مشورے پہ، تو اب آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں کیا بولتے ہو، ہم نے تو مشورہ دیا تھا کر لو لیکن نہیں کیا تھا. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مشورہ کو واجب العمل نہیں ہوتا. ایک رائے اس نے مانگی آپ سے اور آپ نے اپنی رائے دے دی. امانت ہوتی ہے حسن طریقے سے، جو آپ اپنے لیے چاہیں گے وہی آپ مسلمان بھائی کے لیے چاہیں، اور اچھا مشورہ دے دیں اس کو. اس کے بعد اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے میرے مشورے پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا، کیونکہ یہ واجب العمل تو نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ صفت بہت ہی کرامت صفت ہے جس کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے جتنے بھی اولیاء اللہ جس دین کا کام لیتے ہیں بڑے بڑے, ان کے اندر یہ تحمل بردباری اور یہ برداشت کی صفت پائی جاتی ہے, کیونکہ ان کا واسطہ ہر طبقے سے اور ہر قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے. اور اگر تھوڑی تھوڑی یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ جناب غضبناک ہونے لگے, غصہ کرنے لگے, تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام بھی نہیں لیتے. ایسے شخص کے اندر رحمت کا غلبہ زیادہ ہو, شفقت علی الخلق ہو, محبت غالب ہو, لوگوں کے خطائیں معاف کرتا ہو, یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. پیغمبروں کو حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا لوگوں نے ستایا, کتنے 100 برس اپنی امت میں دعوت کا کام کرتے رہے, اللہ اکبر, 950 سال کم زمانہ نہیں ہے. اتنے زمانے سے اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے لیکن بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے, لیکن آپ نے کام نہیں چھوڑا, لگے رہے. کیونکہ اب ہمارا کام کرنا ہے, کام بنانا اللہ کا کام ہے. لیکن ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنا زیادہ آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچی ہوگی. ایک تو اللہ کی طرف, اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں, اور اوپر سے کتنا لوگوں نے ستایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا لوگوں نے ستایا, اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ان واقعات سے بھری ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے, لوگ کفار مکہ ان کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے کو باز رکھیں, ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں. تو خواجہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں کہ تم مجھ پر ترس کھاؤ اور اپنی جان پر بھی, اور اتنا بوجھ مجھ پر نہ ڈالو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم, اور تم اپنی قوم کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو ناگوار لگتی ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ کے بارے میں آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے, اور وہ اب آپ کی مدد چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کرنے والے ہیں. اب ان کے پاس ہمت نہیں رہی ساتھ دینے کی. اتنے جانسار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن ایمان نہیں لائے تھے. خواجہ ابو طالب اتنے جانسار تھے, اتنا فدا تھے, فرماتے تھے کہ کفار مکہ, اے میرے بھتیجے, آپ تک پہنچنے کے لیے میری لاش کے اوپر سے گزر کے آئیں گے, یعنی میں مر جاؤں گا آپ کی حفاظت کرنے کرتے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا, اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو غالب کر دیں اور اس کام کی کوشش اور میری جان چلی جائے. اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئی اور آپ روئے اور آپ وہاں سے پشت پھیر کے چل دیے. جب ابو طالب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر اتنے پختہ ہیں کہ اس کے لیے جان تک قربان کرنے اور چاند اور سورج تک اٹھا لینے کو تیار ہیں, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کہ اے میرے بھتیجے, آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے. ابو طالب نے کہا کہ آپ اپنا کام کرتے رہیں اور جیسے دل چاہتا ہے کرتے رہیں, اللہ کی قسم میں کسی وجہ سے تمہارے کبھی ساتھ نہیں چھوڑوں گا. کتنے پختہ اپنے کام ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اگر لوگ میری جان بھی لے لیتے ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں یہ اللہ کا کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جان کہاں ہم دیں گے اللہ کے راستے میں؟ خواہشات ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں, اسی سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. حرام خواہشات کو اللہ پہ قربان کر دیں, ان پہ عمل نہ کریں. سمجھے کہ آپ نے اللہ پہ قربان کر دیا اپنا دل. اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قریش کا ایک کمینہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالی. آپ اپنے گھر واپس چلے گئے. آپ کی ایک بیٹی آ کر آپ کے چہرے پر مٹی صاف کرنے لگی اور رونے لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر مٹی ڈالی. آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مت رو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے والد کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آپ فرما رہے تھے کہ ابو طالب کے انتقال تک قریش میرے ساتھ اتنی ناگواری کا معاملہ نہیں کر رہے تھے, اب یہ شروع ہو گئے ہیں. مقصد میں دوستو ان واقعات کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیت پہنچائی, لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا, اللہ کے لیے برداشت کرتے رہے. حضرت حارث بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ میرے والد نے کہا کہ یہ لوگ اپنے ایک بے دین آدمی پر جمع ہیں. چاچے وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی سواری سے اترے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کو ایک مان لینے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے, اور لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے, یہاں تک کہ آدھا دن گزر گیا اور لوگ آپ کے پاس سے چلے گئے. اور ایک عورت پانی کا برتن اور رومال لیتے ہوئے آئی جس کا سینہ کھلا ہوا تھا. آپ نے اس عورت سے برتن لے کر پانی پیا اور وضو کیا, پھر اس عورت کی طرف سر اٹھا کر کہا کہ اے میری بیٹی اپنے سینے کو ڈھانپ لے اور اپنے باپ کے بارے میں کوئی خوف اور خطرہ محسوس نہ کر. ہم نے پوچھا یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے قریش کو اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہوئے جو دیکھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا. اب یہ آپس میں بات کرنے لگے کہ اس آدمی کی طرف سے ہمیں جتنا برداشت کرنا پڑا ہے ہم اتنا کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا ہمیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کہنے لگے کہ جتنا ہم اس آدمی کو برداشت کر رہے ہیں کبھی ہم نے کسی کے بارے میں اتنا برداشت نہیں کیا, یہ ہمیں بے وقوف کہتا ہے, ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے دین میں عیب نکالتا ہے, ہماری جماعت کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے, ہمارے بتوں کو معبودوں کو گالیاں دیتا ہے. ہم نے اس کی طرف سے بہت برداشت کر لیا ہے. اب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا احترام کیا اور پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ جو سردار مکہ وہاں قریش کے سردار وہاں کھڑے تھے ان کے پاس سے گزرے اور آپ کو تانا دینے لگے. جو آپ باتیں فرماتے تھے ان باتوں کو نقل کر کے آپ کو تانا دیا. تو یہ شخص جو راوی ہے کہتے ہیں کہ میں نے اس کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر محسوس کیا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی, خاموش جواب نہیں دیتے. آپ وہاں سے چلے گئے. جب آپ ان کے پاس سے دوبارہ گزرنے لگے تو انہوں نے پھر ویسے ہی باتیں کہیں اور آپ کو پھر تانا دیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کا اثر محسوس ہوا. پھر آپ تشریف لے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے تیسری مرتبہ گزرنے لگے تو ان ظالموں نے پھر وہی باتیں کہیں اور آپ کو تانا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جماعت قریش, کیا تم سن رہے ہو؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, میں تم لوگوں کو ذبح کرنے کے لیے ہی آیا ہوں. یعنی مطلب یہ تھا کہ جو ایمان نہ لائیں گے وہ آخر قتل ہوگا. آپ کی اس بات کی ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ ایک دم سے سارے لوگ سہم گئے, یہاں تک کہ اس نے پہلے جو آپ پر سختی کرنے کے بارے میں یہ سب زیادہ زور لگا رہا تھا وہ بھی آپ سے عاجزی اور خوشامد سے بات کر کے آپ کو ٹھنڈا کرنے لگا اور یوں کہنے لگا, اے ابو القاسم آپ برائی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیں, اللہ کی قسم آپ تو نادان آدمی نہیں ہیں, ایسی سخت بات نہ کہیں, برداشت سے کام لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے. اگلے دن پھر وہ سب لوگ حدیب میں جمع تھے اور راوی کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ تھا. ابھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ان کی طرف سے جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں ان کا تم نے ان سے تذکرہ کیا؟ اس کے جواب میں جب انہوں نے تم کو ایسی بات صاف صاف بات کہہ دی جو تمہیں بری لگی تو تم نے ان کو چھوڑ دیا, تم نے ان کو کچھ کہا نہیں ہے, کچھ کرنا چاہیے تھا. اب یہ آپس میں ایسی باتیں کر ہی رہے تھے کتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے. اب جتنے بھی یہاں لوگ کھڑے تھے سب ایک دم سے آپ کی طرف جھپٹے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے, تم ہی ہو جو یوں کہتے تھے اور یوں کہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں جو باتیں پہنچتی رہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کو ان کے معبودوں کے اور ان کے دین کے عیوب بتاتے تھے, وہ سب انہوں نے کہہ ڈالی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ سب باتیں میں کہتا تھا, میں نے سب باتیں کہی ہیں. تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان میں سے ایک آدمی نے آپ کا گریبان پکڑ لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بچانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگے, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کیا مار ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سب لوگ چلے گئے. قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا سب سے زیادہ سخت واقعہ جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے جو تکلیفیں اٹھانی پڑی تم نے ان میں سے زیادہ سخت تکلیف کون سی دیکھی؟ تو فرماتے ہیں کہ مشرکین مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ ان کے معبودوں کے بارے میں جو فرماتے تھے اس کا تذکرہ کر رہے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے تشریف لائے. اب یہ سب لوگ ایک دم سے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. چیخ پکار کی آواز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. لوگوں نے ان سے کہا کہ اپنے حضرت کو بچا لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے اٹھ کر چل پڑے اور آپ وہاں پہنچے اور آپ یہی بات ارشاد فرما رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظالموں تم ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو، اس کا قصور کیا ہے؟ آخر وہ یہ کہتا ہے نا کہ میرا رب صرف اللہ ہے. تمہارے پاس وہ کھلی نشانی تمہارا رب کی طرف سے لے کے آیا ہے. اب جیسے ہی یہ باتیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے اور آپ کو کافروں نے اتنا مارا کہ آپ کے زلف کو بھی پکڑتے ہوئے ہاتھ میں آ جاتی، یعنی جو زلفیں تھیں آپ کی اس سے پکڑ کر آپ کو مارتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا تھا کہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہنے لگے، تمہارا ناز ہو کیا مارے ڈالتے ہو ایک مرد کو اس بات پر کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کافروں نے کہا پاگل ابو بکر. ایسی ایسی تکلیفیں اللہ کے لیے برداشت کی میرے دوستوں، ایسی ایسی قربانیاں اللہ کے لیے دی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے اس قدر اللہ کے راستے میں مصیبتیں اور تکلیفیں جھیلی ہیں. آج ہم اس نبی کو کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ صرف زبان سے. اس نبی پاک کی روح مبارک ہم سے کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ آج ہم اس نبی کے باتوں پہ عمل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی باتیں سناتے تھے لیکن وہ لوگ جھٹلاتے تھے. آج ہم زبان سے تو نہیں جھٹلاتے لیکن عملی طور پر ہم جھٹلاتے ہیں اپنے نبی کو. آج ہمارا نبی ہم سے خوش ہے یا ناراض ہوگا؟ اپنوں نے یہ سلوک کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، غیروں کا تو کوئی شکوہ نہیں ہے، غیر تو غیر ہیں لیکن اپنا تو اپنا ہوتا ہے. ہم نبی کے ہو کر، اس نبی کے امتی ہو کر آج ہم عملی طور پر ان کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوفر اللحا واحف الشواری، داڑھی کو بڑھاؤ اے میری امت کے لوگوں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی عطا فرمائی ہے اور مونچھوں کو کٹاؤ، مونچھیں باریک کرو. آج امت اس کے خلاف کام کر رہی ہے، داڑھی مڈا رہے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھ رہے ہیں. اللہ نے مردوں کو زینت بخشی ہے داڑھی کے ذریعے سے، یہ زینت ہے مرد کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. آج ہم آزادانہ زندگی چاہتی ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی قانون نافذ نہ ہو، ہمیں کسی قانون کے تحت اور پابند نہیں ہونا چاہتے، ہم آزادی چاہتے ہیں. آج آزادی کے سلوگن اور نعرے لگائے جاتے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے میرے دوستو. جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ آزادی ہے، یہ در حقیقت قید ہے، آزادی نہیں ہے. فیشن کے ساتھ چلنا یہ آزادی نہیں ہے، قید ہے. فیشن نے آپ کو قید کر لیا ہے. آزادی تو وہ ہے جو اللہ نے مومنات کو عطا فرمائی ہے. اللہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے عورتوں کے لیے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے، وہی حقیقی آزادی ہے. نفس اور شیطان کے چنگلوں سے نکل جانا اور اللہ تعالی کی فرما بردار والی زندگی اختیار کر لینا، یہ حقیقی آزادی ہے. ورنہ انسان نفس اور شیطان کی بات پہ چلتا رہے، اس کا غلام بن کے پوری زندگی گزار دے گا اور کہے گا کہ میں آزادانہ زندگی گزار رہا ہوں. یہ تو غلامی ہے، غلامانہ زندگی ہے، نفس اور شیطان کی غلامی ہے، معاشرے کی غلامی ہے، فیشن کی غلامی ہے، بین الاقوامی جو قانون ہیں، قوانین ہیں، ان کی غلامی ہے. شریعت نے جو قانون نافذ فرمائے ہیں اس میں آزادی ہے. ہم سب سے آزاد ہو کر ایک اللہ کے غلام بن جائیں تو حقیقی آزادی ہمیں مل جائے گی. میرے دوستو، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارنی چاہیے. تو آج ہم اپنے عمل سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر ہفتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے کہ کوئی میرا امتی داڑھی منڈا رہا ہے، کوئی ٹخنے چھپا رہا ہے، کوئی جھوٹ غیبت ہے، ہماری ماں بہن بیٹیاں شرعی پردہ نہیں کر رہی، ننگے سر فیشن پرفیوم عطر لگا کر باہر گھوم رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوگا؟ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کروایا ایک نابینا صحابی سے. کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے، آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے. آنکھ کا بھی تو پردہ ہونا چاہیے. جہاں اللہ تعالی نے منع فرما دیا ہے وہاں نہ دیکھیں، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے دیکھنے کی وہاں دیکھیے. میرے دوستو، عقل سے کام نہیں چلے گا آخرت میں. دین جو ہے یہ ماننے کا نام ہے، اتباع کا نام ہے، جذبات اور خواہشات اور لذت کا نام نہیں ہے. دین سراسر اتباع کا نام ہے، اور دین ہمارا پک اینڈ چوز مذہب نہیں ہے جیسے دیگر مذاہب ہیں دنیا کے. جو اچھا لگتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو طبیعت کے مخالف چیز ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی تعبیرات نکال لیتے ہیں اس کو ختم کرنے کی. لیکن شریعت کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. مہر لگا دی ہے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ آخری دین ہے، آخری فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا. اللہ نے جو فیصلہ فرما دیا ہے اپنے بندوں کے لیے وہ اٹل ہے. اسی پہ ہم نے جینا ہے اور اسی پہ ہم نے مرنا ہے، اسی پہ ہماری دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ہے۔ تو پک اینڈ چوز مذہب نہیں ہے، جو چیز ڈیلی اچھی لگتی ہے اس کو اختیار کر لیا، اور جو چیز اچھی نہیں لگتی مولویوں نے یہودی اپنے مسئلے بنائے ہوئے ہیں، مولویوں پہ ڈال دیا۔ اتنی سختی نہیں ہے، اتنی تنگی نہیں ہے شریعت اور اسلام میں، اور جتنی آپ وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں اتنی وسعت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے جس کو جہاں مقرر فرمایا ہے وہ اسی کے لیے مفید ہے وہ چیز۔ اگر اس چیز کو حد سے زیادہ تجاوز کر دیں گے تو وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ جتنا اللہ تعالی نے آزادی ہماری ماں بہن بیٹیوں کو دی ہے اتنی آزادی ان کے لیے مفید ہے، اس کے اندر رہ کر جتنے جائز کام ہیں اس کو کریں۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی آزادی کفار کو حاصل ہے وہ آزادی ہمیں بھی ملنی چاہیے، تو میرے دوستو پورا سوسائٹی کا جو نظم ہے، ایک جو سٹرکچر ہے پوری سوسائٹی کا، وہ ختم ہو جائے گا، پوری سوسائٹی ختم ہو جائے گی۔ ہر قسم کے گناہ، نافرمانیاں، بے حیائی رائٹ ہونے لگے گی، ہر طرف بے حیائی پیدا ہونے لگے گی، اللہ کی نافرمانی ہر طرف ہونے لگے گی، اور ایک قسم کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، زنا عام ہونے لگے گا، بے حیائی عام ہونے لگے گی۔ تو عقل کے کسوٹی پہ شریعت کے مسائل کو نہ رکھ کے دیکھیں، یہ دیکھیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ میں بحیثیت عورت اسلام میں میرے لیے کیا حقوق مقرر ہیں؟ اگر کوئی ایک دو تین کچھ فرق عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں تو ان کے ذاتی فعل ہے، یہ ان کے فعل کو شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ان کے فعل کی وجہ سے پورے شریعت کے جو قوانین ہیں اس کو ہوا میں اڑا رہے ہیں، اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، چند لوگوں کے ذاتی فعل کی وجہ سے۔ یہ ان کا ذاتی فعل ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ شریعت کے جو قوانین ہیں قرآن پاک ہے اس کی تفسیریں کھول کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا کیا حقوق عطا فرمائے ہیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتیں تو درکنار جانوروں تک کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر میرے دوستو ہمارے حقوق کا پاسدار رکھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے حقوق کو تحفظ دینے والے اللہ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتے ہیں؟ اسلام سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو، جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی تو دم سے چہرہ کالا ہو جاتا، غم سے چہرہ بھر جاتا، اور زندہ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ اسلام جب آیا تو یہ جاہلانہ رسم کو ختم کیا، اسلام نے بیٹیوں کے حقوق بیان کیے، ان کی فضیلت بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جس کی تین بیٹیاں ہوں گی اور ان کی تربیت اچھی کرے، اسلام کی باتیں سکھائے، دین سکھائے اور اچھا رشتہ کر دے اس کا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ جس کی دو بیٹیاں ہوں؟ فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ پھر پوچھا جس کی ایک بیٹی ہو؟ فرمایا اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ بیٹیوں کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میری ماں بہن بیٹیوں ذرا سوچو، اللہ تعالی نے تجھے کیا درجہ عطا فرمایا ہے، ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے۔ لڑکوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے تین لڑکے ہوں اس کے جنت کا وعدہ نہیں فرمایا، لڑکیوں کے لیے فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادا نہیں نانا بنے تھے، ہمیں نا واقفیت ہے شریعت کی پیاری تعلیمات سے، اس لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. ہماری ذہن سازی سوشل میڈیا کرتا ہے. سوشل میڈیا سب کفار کے ہاتھ میں ہے، وہ تو پیاری اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے، کوئی اس میں عمل نہ کر سکے. جیسے کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے، اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے خوبیاں تھی، حقائق تھے، لوگوں پہ ظاہر فرما دیے. ایسا وقت آئے گا میرے دوستو، لیکن جو لوگ تبصرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں شریعت کے احکام پہ، میرے دوستو یہ لوگ اپنی خیر منائیں. سورج کی طرف انسان تھوکتا ہے تو اس کا تھوک اس کی طرف واپس آتا ہے. سورج کا کوئی بھی ضرر، کوئی نقصان نہیں ہوتا. شریعت کی تعلیمات کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. اس میں ہماری شریعت کی کوئی بھی نقصان نہیں ہے. اللہ نے تو وعدہ لیا ہے اس کو قائم رکھنے کا. ہماری اپنی ہے کہ ہم کتنا شریعت کے پابند بن کر اپنی عاقبت کو سنوار لیتے ہیں. لوگ آئے اس دنیا کے اندر جنہوں نے اسلام پہ عمل کیا، ان کی زندگی دیکھ لیں آپ، اور جنہوں نے روگردانی کی، مذاق اڑایا، ان کی زندگی بھی آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں آخرت میں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا گزر ہوا. اس لیے ہم لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسی اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھ دی ہیں کہ بغیر دیکھے ہمیں ایمان لانا ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، حصہ ہے. اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں، مکمل نہیں ہو سکتا. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب، انسین چیزوں پہ. اللہ تعالیٰ سے فہم اور عقل مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے وہ فہم اور مجھے وہ عقل عطا فرما کہ میں آپ کے دین کو سمجھ سکوں. بھلا جس دین پہ پیغمبروں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اس دین میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ 1400 سال سے آج تک اس دین پہ کتنے لوگوں نے خود جانیں قربان کی ہیں اور عمل کر کے امت کو دکھایا ہے، اور اس کے نتائج بھی اچھے ظاہر ہوئے ہیں. اور جن لوگوں نے ملک کی قوانین جو بنائے ہوئے ہیں، جو شریعت کے خلاف ہیں، جو لوگ اس پہ عمل کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے نتائج کو بھی دیکھ لیں. اگر کوئی کمیونٹی 100% شریعت کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کے نتائج کو دیکھیں. اور ایک وہ کمیونٹی ہے کہ جنہوں نے خود ساختہ قانون بنائے ہوئے ہیں، ان کے نتائج کو بھی دیکھیں، زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. اللہ سے وقل فہم مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ فہم سمجھ عطا فرمائے. اے اللہ میرے قلب کی آنکھیں کھول دے کہ میں آپ کے دین اور شریعت کے جو قوانین ہیں، اے اللہ یہ میں سمجھ سکوں، میں اس سے عمل کر سکوں، اس کی خوبیاں میرے اوپر ظاہر فرما دیجئے، میرا دل ایسا بنا دیجئے اے اللہ جو آپ سے ڈرنے والا ہو، آپ سے محبت کرنے والا ہو، آپ کی یاد میں رونے والا ہو، آخرت کی فکر کرنے والا ہو، اور آپ کے نبی سے محبت کرنے والا ہو، صحابہ سے محبت کرنے والا ہو، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والا ہو، دیندار لوگوں سے محبت کرنے والا ہو. اگر دیندار لوگوں سے محبت ہے تو سمجھے کہ یہ شخص انشاءاللہ اچھے راستے پہ ہے، ایک نہ ایک دن یہ بھی دیندار بن جائے گا. لیکن جو شخص دیندار لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ان سے دور دور رہتا ہے، سمجھو کہ اب یہ شیطان کا چیلا بن گیا ہے، شیطان کا چیلا بن گیا ہے، اور بہت جلد چلائے گا، یہ چلاتا رہے گا یہ، لیکن کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مؤمنین کے لیے مولا ہے، اللہ کی ذات ہے، اور کافر جو ہوتے ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا. خیر یہ باتیں تو درمیان میں آ گئی، تو میں بات یہ چل رہی تھی میرے دوستوں کے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ حلم کی صفت، برداشت کی صفت پیدا فرما دے جو آپ کو بہت پسند ہے. رقیق القلب، اللہ تعالیٰ کو ایسا دل جو نرم ہو وہ پسند ہے، محبت بھرا دل ہو، لوگوں کی خطائیں معاف کرنے والا دل اللہ کو پسند ہے. یہ نعمت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ سے مانگتے رہیں، اپنے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے دعا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم کسی کو بھی محروم نہ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.